from VOA.
अस्सलाम वालेकुम, ये है प्रोग्राम सदाए जहां जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान।
और अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान निघत अमान। हमेशा की तरह आज भी सदाए जहां के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हमारी कोशिश है कि आज भी हम आपको मालूमात और तफरी के साथ डिफरेंट मौजूदात पर रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आएं। आज रेडियो न्यूज नेटवर्क ने आपके लिए जिन मौजूदात पर रिपोर्ट्स पेश करनी है उसका मुख्तसर सा खुलासा पहले आपको बताते चलें। आज सबसे पहले बात होगी आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर। इस दिन की मुनासिबत से वफाकी दारुल हुकूमत में एक सेमिनार का अहतमाम किया गया। इस सेमिनार का अहवाल आपको सुनवाएंगे। उसके बाद बात होगी आपकी सेहत से मुतल्लिक। मौसम गर्मा के आते ही बाज लोग मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज में मुब्तिला हो जाते हैं। मौसम गर्मा में अपनी जिल्द का ख्याल कैसे रखा जाए और जल्दी अमराज पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, ये आगे चलकर हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पख्तून सकाफत के एक अहम जुज के बारे में जिसे हुजरा कहते हैं। और आखिर में बात होगी माओं के आलमी दिन पर जो माओं से मोहब्बत के इजहार का दिन है। लोग अपनी माओं से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं ये आज आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो जनाब आरएनएन का इस हफ्ते का लाइनअप तो आपने सुन लिया। अब हम दोबारा से चलेंगे वॉशिंगटन स्टूडियोज में सारा के पास जो आपको बताएंगी वीओए का इस हफ्ते का लाइनअप।
बहुत शुक्रिया निगत। रेडियो न्यूज नेटवर्क का जबरदस्त लाइनअप तो हमने सुना। आज वॉइस ऑफ अमेरिका भी आपके लिए हमेशा की तरह ही हालात हाजरा सेहत सकाफत और टेक्नोलॉजी पर मबनी रिपोर्ट से सजा शो लेकर आया है। सबसे पहले वीओए की जानिब से बात होगी अमरीका के उन मुसलमान नौजवानों की जो शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। उनके इस रवैये की वजूहात क्या है और अमरीका की मुसलमान कम्युनिटी नौजवानों को इस रास्ते से दूर रखने के लिए क्या कर रही है। फिर सेहत के सेगमेंट में आज बात होगी चलने फिरने से पांव पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के एक नए और मुनफरिद आले की। गर्मियों की छुट्टियां कुछ ही अरसे में होने वाली हैं। बहुत से वालिदैन अभी से सोच रहे होंगे कि बच्चों को इन छुट्टियों में कैसे मसरूफ रखा जाए और आई एम श्योर कि बच्चा ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह इन छुट्टियों में फारिग रहकर इनको एंजॉय किया जाए। लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां बहुत से अमरीकी अपने बच्चों को फारिग वक्त अच्छे अंदाज से गुजारने के लिए लेकर जाते हैं और हो सकता है उससे आपको भी गर्मियों की छुट्टियां अच्छे अंदाज से गुजारने के कुछ आइडियाज मिल जाएं। और माओं का दिन मनाया जा रहा है जिस तरह के निगत ने भी बताया आज के शो में आरएनएन की जानिब से, तो आप लोगों का अपनी माओं से मोहब्बत का इजहार सुनेंगे। लेकिन एक बात निगत, जो पाकिस्तान से हम दूर रहते हैं लोग और खासतौर पर जो अपनी माओं से दूर रहते हैं वो उनके हाथ का खाना बहुत याद करते हैं, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों माएं ऐसी हैं जो नाकस डिजाइन के चूल्हों के सामने दिन गुजारने के सबब बीमार रहती हैं। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो हमारी माओं की सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो ये तो था वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से लाइनअप। और मुझे निगत बाकायदा इंतजार है उस सेगमेंट का जिसमें हम माओं की बात करेंगे, क्योंकि हम भी आप भी और मैं भी हम अपनी जो हमारी वालदा हैं हम उनसे दूर रहते हैं और हर वक्त वो हमारे दिल में रहती हैं, तो उनके बारे में तो हम जरूर बात करेंगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है उसकी। लेकिन आप सभी जानते हैं हमेशा हम अपने शो का आगाज करते हैं हालात हाजरा से और कोशिश यही होती कि सबसे पहले बात की जाए आपके प्यारे वतन पाकिस्तान की। तो इस वक्त पाकिस्तान से हमारे लिए रिपोर्ट पेश करेंगी निगत अमान। जी निगत
जी, बहुत शुक्रिया सारा, जबरदस्त लाइनअप भी आपने बताया और माओं के आलमी दिन के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में पहले बात करते हैं आज़ादी सहाफत के हवाले से। हमारे सामीन को याद होगा सदाए जहां के गुज़िश्ता प्रोग्राम में वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से दुनिया में आज़ादी सहाफत का मुवाजना पेश किया गया था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफत की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 पाकिस्तान के लिए सहाफत के हवाले से खतरनाक तरीन साल रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के दौरान पाकिस्तान में 14 सहाफी अपने फराइज की अंजामदही के दौरान जानों से हाथ धो बैठे, जबकि दुनिया भर में हलाक होने वाले सहाफियों की तादाद 118 थी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सहाफत के शोबे से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का भी सामना रहता है, जिसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए सहाफती बरादरी और मुख्तलिफ तंजीमें कोशिशें भी करती रहती हैं। इसके अलावा हर साल 3 मई को दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफती अखदार और इस शोबे को दरपेश मसाइल को उजागर करना है। इस दिन के मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाता है। इसी तरह के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस प्रोग्राम का अहवाल हमें सुना रहे हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे फिदा हुसैन।
آزادی صحافت کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ برائے تعلیم و ثقافت یعنی یونیسکو اور میڈیا ہاؤس نامی غیر سرکاری تنظیم نے مشترکہ طور پر کیا تھا، جس میں مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء، صحافی اور شعبۂ صحافت کے اساتذہ نے شرکت کی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون، یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے مشترکہ طور پر پیغام بھی جاری کیا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: دنیا میں دیرپا امن اور ترقی میں پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، اور ہر ایک کو میڈیا سے آن لائن اور آف لائن معلومات حاصل کرنے میں آزادی ہونی چاہیے، اور معیاری صحافت شہریوں کو اپنے معاشرے کی ترقی کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے، اور ساتھ ہی ناانصافی، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا پردہ بھی چاک کرتی ہے۔ اس سیمینار کے انعقاد کے مقصد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میڈیا ہاؤس کے رکن اور پشاور یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے استاد علی عمران بنگش کا کہنا تھا:
بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک پینلسٹ کے گروپ کو بٹھا کر لوگوں کے ساتھ اور میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک ڈائیلاگ کرایا جائے اس دن کے حوالے سے، کہ کس طرح ہم بنیادی طور پر اچھے اخلاقیات کو لے کر اچھی رپورٹنگ کر سکتے ہیں، خواتین کو اس میڈیا میں جو کہ پاکستان میں کافی عرصے سے نمایاں حیثیت حاصل ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو کس طرح ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، اور تیسرا کہ اس طرح کے حالات میں جب ایک آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی وار چل رہی ہے، نظریات کی جنگ ہے، افغانستان میں ایک ایشو چل رہا ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو رہی ہے، تو تمام ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے جرنلسٹ کی سیفٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہے، تو تینوں ایشو کو ہم نے گروپ کر کے یہاں پر ایک ڈائلاگ کرایا ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر۔ تو ان کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا فریڈم پہ بات ہو، اور پھر سب سے امپورٹنٹلی جو ہمیں ایک کنسرن تھا کہ جو نیا ایکٹ حکومت لانے جا رہی ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2015، اس کے ہماری سوسائٹی پر جملہ جو اثرات ہیں وہ کیا پڑیں گے، اور اس کے لیے میڈیا کو اور لوگوں کو اور اکیڈیمکس کو سینسٹائز کرنا کہ لا بے شک لایا جائے، لیکن لا ایسا ہو کہ وہ آپ کے بنیادی اظہار رائے پہ، اظہار اسپیچ ہے، اس پہ کسی طریقے سے امپگننٹ نہ ہو، اس کو کسی طرح بنیادی طور پہ میلائن نہ کرے۔
اس وقت صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اس لیے صحافیوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ صحافتی اصولوں کی پاسداری کریں۔ دوسری طرف پاکستان میں صحافت کے نصاب عملی نصاب سے مختلف ہونے کی وجہ سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ صحافت کے چیئرمین ڈاکٹر عبد السراج نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں اس مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا:
بالکل اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ٹرینڈز اینڈ ٹیکنیک، اور چونکہ بہت زیادہ لوگ اب ڈاکٹر ہو گئے، بہت زیادہ لوگ اب باہر جا چکے، اب جب واپس آ رہے ایک چیک ہے، ایک بیلنسز ہے، اب چونکہ بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، کمپٹیشن ہے، تو آپ ایک غلط اور رٹے پٹے کریکولم کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے جب تک آپ کے پاس ریڈیو چینلز نہ ہو، ٹی وی اسٹوڈیوز نہ ہو، بہترین بکس نہ ہو، بہترین پروفیسرز نہ ہو، آپ اپنے پروگرام کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو آپ نہیں چلا سکتے۔ اب بہت کمپٹیشن کا دور ہو گیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ اب یہ کوشش کرے کہ میں لیٹسٹ اور لیٹسٹ جو ہے نا نالج کو لے کر آؤں، امپارٹ کروں اسٹوڈنٹس کو۔ اب حالات بہت تبدیل ہو رہے ہیں۔
صحافیوں کو جہاں اور بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں نامناسب اجرت بھی شامل ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے سینئر صحافی ضیاء الدین نے اپنی تجویز دیتے ہوئے کہا:
دیکھیں، جب تک پرنٹ میڈیا الون تھا، پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک اسٹرگل کر کے حکومت وقت سے یہ بات منوا لی تھی کہ ویج بورڈ بنے گا، تو پرنٹ میڈیا میں ہم نے کوشش کروا کے ویج بورڈ اپلائی کرواتے رہے اور تنخواہوں کو اسٹیبلائز کیا، اور یہ بھی فورس کیا میڈیا کے اونرز کو کہ بھائی آپ تنخواہیں وقت پہ دیں گے، انکریمنٹس دیں گے۔ جب سے یہ براڈ کاسٹ میڈیا انٹروڈیوس ہوا ہے، تو انہوں نے پیمرا جگہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے، یہ اس اتھارٹی کا، کیونکہ لائسنس دیتے ہیں نا، جب آپ لائسنس دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ ہر میڈیا اونرز کو جو لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس پہ کچھ کنڈیشنز رکھیں کہ آپ کے پاس تنخواہ دینے کے لیے کتنے سالوں کا بندوبست ہے، کم سے کم 3 سال کا بندوبست کروائیں، اور اگر کوئی کسی کو آپ نے تنخواہ نہیں دی تو اس کی ایکسپلینیشن آپ پیمرا کو دیں، یا تنخواہ دینے میں دیری کی تو کیوں دیری کی، یہ ساری ایک الگ سے قانون پیمرا کا بننا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں گے جرنلسٹوں۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے آپ نے پاکستان میں صحافت کی صورتحال پر رپورٹ سنی، اور جہاں تک آزادی صحافت اور آزادی اظہار کی بات ہے تو یہ ایسے کہہ لیں معاشرتی قدریں ہیں جن کو ہر ملک میں ہی اہم قرار دیا جاتا ہے, اگرچہ ہر ملک میں ان کو استعمال کرنے کی اجازت آج بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر اظہار کی آزادی کو انسان کا ایک حق قرار دیا جاتا ہے. اور امریکہ میں اگر بات کی جائے تو اس حق کی بھرپور انداز سے حفاظت بھی کی جاتی ہے. اسی لیے جب امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر گارلینڈ میں حال ہی میں ایک اسلام مخالف گروہ کی جانب سے ایک ایسے مقابلے کا انعقاد ہوا جس میں لوگوں کو پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کی دعوت دی گئی, تو اس کے باہر پولیس ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی, کیونکہ وہاں ہونے والی تقاریر اور دیگر سرگرمیاں آزادی اظہار رائے کے زمرے میں آتی تھیں. اگرچہ ٹیکساس میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں, تاہم کسی اسلامی تنظیم نے چند سو افراد پر مشتمل اس مقابلے کے باہر احتجاج کرنے کے اپنے حق کا استعمال نہیں کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو قرار دی جا رہی ہے نگت, وہ یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی اس مقابلے کی جانب چاہتی ہی نہیں تھی کہ لوگوں کی توجہ آئے, اور اگر وہ احتجاج کرتے تو پھر میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا, اور یہ ایک چھوٹا سا مقابلہ جو ایک ایسا گروپ منعقد کرا رہا تھا جس کو امریکہ میں اسلام مخالف قرار دیا گیا ہے کچھ اداروں کی جانب سے, تو مسلم کمیونٹی چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس واقعے کو کسی قسم کی بھی پبلسٹی ملے. اس لیے مقابلے کی جگہ پر جب دو نوجوان مسلمان حملہ آور آئے اور پولیس کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوئی, تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ امریکی مسلمان نوجوان ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں, اور کیا امریکی مسلمان رہنما انہیں ہتھیاروں کے بجائے آواز اٹھانا سکھا رہے ہیں یا نہیں. اس بارے میں بہجت جیلانی نے بات کی ریاست نیو یارک کی بفلو یونیورسٹی میں اسلام سے متعلق موضوعات کے پروفیسر فیضان حق اور امریکہ میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے صدر اظہر عزیز سے. آئیے سنتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا.
پروفیسر فیضان, آپ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کا نوجوانوں کے ساتھ بہت رابطہ رہتا ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ ان میں اس طرح کی انتہا پسندی کا رجحان پیدا ہونے کی وجہ کیا ہو گئی؟
میرا جہاں تک تجربہ ہے اور جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل خاص کر یورپ میں اور عام طور پہ جو امریکہ میں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے اندر جو ان کے جذبات ہیں, جو ان کے پاس احساس محرومی ہے شناخت کے مسئلے یا آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے, ان کے اندر جو جذبات ہیں ان کو پنپنے کا اور کہنے کا موقع نہیں ملتا. اور ہماری جو اسلامک سوسائٹیز ہیں, خاص کر یہاں پر جو مساجد کے ساتھ کمیونٹی سینٹرز ہیں, وہاں پر ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ملنے کا موقع ملتا ہے, کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے, لیکن جو زور ہے وہ ظاہر ہے مذہب کو سکھانے پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایکسپریسو آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے آپ نہ اظہار کر سکیں اپنے بات کا, اس میں اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں, اور جس کی وجہ سے جب ان کی ریزنٹمنٹ خاص موقع پر پہنچتی ہے تو اس وقت وہ ہک اپ ہونے کے خطرے میں ہوتے ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے, جو کہ وہ ان کی جو بے بسی ہے یا ان کی جو پرسیوڈ کرائسس ہے شناخت, اپنی شناخت کے سلسلے میں جس پر وہ کیپیٹلائز کرتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے.
اظہر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایسے میں آپ کی تنظیم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتی ہے؟
ہم کئی برسوں سے, پچھلے 50-51-52 سال سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ہمارا پروگرام ہے مسلم یوتھ آف نارتھ امریکہ, جو پچھلے 30 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے. اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے جو 18 سے نیچے ہوتے ہیں, اور ان کو صرف دینی تعلیمات نہیں دیتے بلکہ ان کی جو سیوک ریسپانسبلٹیز ہے ایز اے گڈ سٹیزن, سٹیزن شپ کے اوپر, اور ان کے ادر جو ابلیگیشنز ہے ٹوورڈز دیئر سیوک ریسپانسبلٹیز, we educate them, we mentor them, but I want to share with you something very important. Department of Homeland Security ke mutabik 190 young ladke ladkiyan is mulk ko chhod kar Daesh mein Daesh ke sath join hue hain. This is a concern, lekin the positive side is ab wo realization hua hai masajidon mein aur communities mein, aur masajids aur communities are partnering with law enforcement agencies, اور ان کو اپنے مساجدوں میں لا رہے ہیں تاکہ وہ یوتھ کے ساتھ بات کریں, ان کو گائڈ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں. اور میں یہ بھی بڑی کمفرٹیبلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو امام ہیں اور جو خطیب ہیں وہ بھی اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں اپنے خطبوں میں اور اپنے بیانات میں. انفارچونیٹلی یہ پہلے نہیں تھا, لیکن پچھلے کچھ سال میں یہ شہور آیا ہے, اور دین کے علاوہ جو حقوق العباد ہے, جو معاملات کے معاملے ہیں, اس پر بھی ہمارے امام اور ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں کنسسٹنٹلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں.
پروفیسر فیضان ایک کوئک کامنٹ کریے چلتے چلتے, انتہا پسندی کے رجحان پر قابو پانے کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ایک دو تین جسے کہتے ہیں.
جی سب سے پہلے جو ہے نوجوان نسل جو ہے ان کو ضرورت ہے ایک ثقافتی کشن کی. ثقافتی کوشن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے جو اپنی ثقافت ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کر کے اس کو اپنانے کی. میں ہر معاشرے میں بری اور اچھی باتیں ہوتی ہیں, یہاں بہت سی اچھی باتیں ہیں جن کو ان کو اپنانا چاہیے, اور ہمارے جو کمیونٹی اور پیرنٹس ہیں ان کو اس میں ہیلپ کرنی چاہیے. وہ تو پہلی یہ ہے پہلی بات. دوسری بات جو ہے ان کو سرو کرنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, وہ ریکروٹ کریں اپنے آپ کو ایز اے پولیس آفیسرز, آرمی میں, ملٹری میں, ایف بی آئی میں, تاکہ وہ ان لوگوں کو سکھا سکیں کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کی ثقافت کیا ہے, ان کا کلچر کیا ہے, اور وہ رسپانسبلٹی لیں اس ملک کو کے دفاع کے لیے اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ اب انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور یہی ملک جو ہے ان کا ملک ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اظہار رائے کے مواقع ہونے چاہیے.
پروفیسر فیضان آپ کا وقت کا بے حد شکریہ.
جی گفتگو آپ نے سنی ہمارے شرکا کی, اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ شام اور عراق میں سرگرم تنظیم آئسس نے اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, تاہم یہ واضح نہیں کہ کیا یہ حملہ واقعی اس تنظیم کا ایک منصوبہ تھا یا پھر وہ خود کو طاقتور دکھانے کے لیے اس واقعے کو اپنی کارروائی قرار دے رہی ہے. یہاں نگت اس سارے معاملے کا ایک اور پہلو ہے جس کے جانب میں توجہ دلانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے اخبارات اور ویب سائٹس نے اس مقابلے کو ہیٹ سپیچ کی ایک علامت قرار دیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فری سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ تو ہیٹ سپیچ تھی جس میں کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے. اور نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا ایک جانا مانا جریدہ ہے اس نے اپنے ادارے میں یہی کہا کہ یہ جان بوجھ کر کوشش کی گئی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی. اور یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس مقابلے کی منتظمین میں سے ایک پاملا گیلر ہیں جو کہ امریکہ میں جانی جاتی ہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو اسلام مخالف جذبات رکھتی ہیں اور میڈیا میں بہت اس بارے میں کھل کر بولتی ہیں, اور 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے وہ میڈیا میں کافی نمایاں بھی ہیں. تو یہاں پہ جناب ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد بات ہوگی آپ کی صحت کی, اور آپ کے لیے کچھ امپورٹنٹ ہیلتھ ٹپس ہم لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی گرمیاں ذرا اچھی گزر جائیں. اور یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ہم کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوں گے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات ہوگی آپ کی صحت سے متعلق. لیکن سارا پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ بتائیں آپ کا دھوپ میں کتنا جانا ہوتا ہے؟
دھوپ میں کافی جانا ہو جاتا ہے کیونکہ شوٹس کے لیے ٹی وی کے کام کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو اکثر شوٹس آؤٹ ڈور ہوتی ہیں, اور تھوڑی ہی دیر میں جناب جو جلد ہوتی ہے وہ سرخ ہونے لگ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ خوب گرمی ہے. تو دھوپ میں جانا یقیناً کافی مجھے جانا پڑتا ہے.
تو آپ کو یہ احتیاطی تدابیر بھی اپناتی ہیں یا ویسی چلی جاتی ہیں؟
نہیں بالکل کرتی ہوں, سن بلاک استعمال کرتی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی اس سے فرق پڑتا ہے. اور وہ اس لیے نہیں میں استعمال کرتی کیونکہ مجھے فکر ہے کہ رنگ گورا رہے, بلکہ سن بلاک میں اسی لیے استعمال کرتی ہوں کہ وہ جو دھوپ کی جو مضر صحت شعائیں ہیں ان سے واقعی آپ کو بچاتا ہے, اور اسکن کہہ لیں کہ برن نہیں ہوتی, صرف ڈارک ہو جاتی ہے. تو وہ میں ضرور استعمال کرتی ہوں, اور وہ بھی ٹو بی آنیسٹ میں نے پچھلے ہی کچھ عرصے میں یہ باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کیا, پہلے میں بھی اس معاملے میں کافی ڈھیلی تھی.
بالکل زبردست, آپ اپنی اسکن کا بھی خیال رکھیں. لیکن میں اپنا بتاؤں تو میں بہت ہی میں کہوں ڈھیلی ہوں اس معاملے میں, اپنی اسکن کا بالکل خیال نہیں رکھتی, اور بس صبح کوشش ہوتی ہے کہ منہ ہاتھ دھو لوں اور بس ہلکا پھلکا سا لوشن یوز کر لوں. تو لیکن یہ رپورٹ سننے کے بعد میرے خیال میں ہمارے سامعین بھی اور مجھے خود بھی تھوڑی توجہ دینی پڑے گی اپنی اسکن کے حوالے سے. جو موسم گرما ہے اس کے آتے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو جلدی امراض کا سامنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. موسم گرما میں کون سی جلدی امراض زیادہ متاثر کرتی ہیں لوگوں کو, اور اس سے بچنا کس حد تک ممکن ہے, اس حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی نمائندہ مہک جعفری. موسم گرما کے آتے ہی جہاں ملک میں گرمی کا زور شدت اختیار کر جاتا ہے، وہیں ملک کے باسیوں، خاص طور پر بچوں، خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تیز دھوپ کے باعث مختلف جلدی اثرات سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی جلد متاثر ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں کون سی بیماریاں انسانی جلد کو زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سی ڈی اے ہسپتال اور علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد کی اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عظمیٰ علی بتاتے ہوئے کہتی ہیں،
موسم گرما ہے وہ ہر ایج گروپ کو ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں میں، یہاں کے بچوں میں ہم جو چیز بہت کامنلی دیکھتے ہیں اس کو ملی ایریا بولتے ہیں، ملی ایریا، یا اس کو عام فہم زبان میں گرمی دانے یا پٹ بولے جاتے ہیں، اور یہ اسکن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے مسام بند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے جو کہ سارا دن گرمی میں گھومتے پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ان کو یہ بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے، اور اس میں اگر بچے کھجا دیں اور گندے ہاتھوں یا نیلز کے ساتھ خارش کریں تو انفیکشن ہونے کے بعد پیپ والے دانے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیڈیز کو گرمیوں میں سب سے بڑا ایشو فوٹو سینسیٹیوٹی کا ہوتا ہے۔ فوٹو سینسیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ دھوپ کی شعاؤں سے یا چولہے کے آگے جانے سے یا تیز لائٹوں میں ان کو چہرے پہ سرخی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ ایڈلٹس میں ہی دیکھیں تو میلز اور فیمیلز میں فنگل انفیکشن جو ہیں ان کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سمر مانتھس میں۔ فنگل انفیکشن جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، پاؤں کے تلووں میں، فیمیلز میں بریسٹ کے نیچے، اور اگر آپ کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے تو باڈی کے جو بھی فولڈز ہوتے ہیں جیسے بغل میں یا انڈر لیگز میں، وہاں پہ آپ کو ریشز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، سویٹنگ کی وجہ سے فنگس اس پہ گرو کرنی شروع ہو جاتی ہے۔
موسم گرما میں غیر معیاری جوتوں کے استعمال سے پاؤں کی جلد بری طرح متاثر ہوتی ہے، جسے شو ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ کا کہنا ہے کہ موسم سرما کی نسبت گرمی کے موسم میں شو ڈرماٹائٹس کے مریض زیادہ آتے ہیں۔
شو ڈرماٹائٹس جو ہے وہ ایکزیما کی ایک یا چمبل کی ایک فارم ہوتی ہے، جس میں کہ پیشنٹ کو جوتوں سے الرجی ہوتی ہے۔ اب جوتوں میں استعمال ہونے والا مٹیریل، وہ ریگزین بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈائی بھی ہو سکتا ہے، جوتوں کو جوڑنے کے لیے، بنانے کے لیے جو گلو استعمال ہوتی ہے، وہ گلو اٹ سیلف آپ کو الرجی کاز کر سکتی ہے۔ خاص طور پہ خواتین میں یہ فینسی قسم کی چپلیں آج کل بڑی مشہور ہیں جو کہ گرمیوں میں پہنی بھی زیادہ جاتی ہیں، بالکل اس کے اکارڈنگلی آپ کی اسکن کے اوپر ریشز بنتے ہیں، جس میں کہ بے انتہا خارش ہوتی ہے، اس میں سے سٹکی سا مٹیریل بھی نکلتا ہے اور پھر اوپر دانے بن کر اور وہ اسکن سیاہ دھبے چھوڑ جاتے ہیں، اور پاؤں بے انتہا بدنما لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیشنٹس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کینوس شوز، ہم اس کو بولتے ہیں، جو کپڑے کے بنے ہوئے جوتے ہوتے ہیں، کہ وہ استعمال کریں۔ جیسے ایک خواتین یوز کرتی ہیں چپلیں، انگوٹھے والی چپل نہیں استعمال کرنی، کوشش کریں کہ دوسرے طریقے کا، دوسرے سٹائل کا جوتا استعمال کریں، اور جو کینوس شوز ہیں خاص طور پہ جو کہ کپڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا استعمال ریکمینڈ کرتے ہیں۔
ڈاکٹر عظمیٰ کا کہنا ہے کہ جلدی امراض کی بڑی وجہ کولڈ ڈرنکس اور کھانے پینے کی اشیاء میں احتیاط نہ کرنا ہے۔
چہرے پہ دانے اور پمپلز نکلتے ہیں نا، ان کا جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے ڈائٹری، اس میں کولڈ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس سم ہاؤ یہ دیکھنے میں، آبزرویشن میں آیا ہے کہ ایسے ٹین ایجرز جو کہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس کنزیوم کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ کی ہیں، وائٹ، بلیک اور یلو اور ڈائٹ اور ریگولر، ان کے چہرے پہ بہت زیادہ ایکنی کا یا جوانی کے دانے ہوتے ہیں، ان کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پکوڑے، سموسے، پراٹھے، پوریاں، بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء کی کنزمپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، اس جن اشیاء میں چیز ڈالا ہوتا ہے، پیزا، برگر، جنک فوڈ، اسی طرح چاکلیٹ، بہت زیادہ مقدار میں کافی کی کنزمپشن، ان چیزوں کے ساتھ ایکنی کا انسیڈنس آبزرویشن میں یہ آیا ہے کہ ٹین ایجرز میں کافی بڑھ جاتا ہے۔
موسم گرما میں ہونے والی مختلف جلدی بیماریوں کے علاج اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ علی کہتی ہیں،
بچوں سے شروع کرتے ہیں، جو ہم نے گرمی دانوں کا یا ملی ایریا کا ذکر کیا تھا، بچوں کو آپ ڈیلی کم از کم ایک سے دو دفعہ باندھتے، اسپیشلی اگر وہ دوپہر اور شام کو باہر سے کھیل کے گھر واپس آتے ہیں تو انہیں نہلائیے، اور نہلا کے پاؤڈر لگا کے ان کے کپڑے چینج کریجیے، نیچے کے پہننے کے کپڑے اور بنین وغیرہ ڈیلی آپ چینج کروائیے۔ اگر وہ ریشز نکل آتے ہیں تو سمپل کیلامائن لوشن ہے جو کہ عام دستیاب ہے، وہ آپ بچوں کو لگائیے، جس کے ساتھ ان کو ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ جو ریشز ہیں وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں۔ فوٹو سینسیٹیوٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے مارکیٹ میں آپ کی اسکن، آپ کی عمر اور آپ کی اسکن ٹائپ کے مطابق ڈفرینٹ سن بلاکس اویلیبل ہیں، جن کے پاور جو ہے وہ 30 سے لے کے 100 تک ہے، اور آپ کا کتنا سن ایکسپوئر ہے، آپ تھوڑا سن میں جاتے ہیں یا زیادہ جاتے ہیں، فنگل انفیکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, وہ بھی 15-20 دن کے علاج میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. فنگل انفیکشن کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی باتھ کے بعد اپنے جسم کو خشک کرنا ہے, گیلے جسم پر کپڑے نہیں پہننے, پریکٹس کو ڈسکریج کیجیے, آپ صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنیے.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہم نے سنی اور بہت ہی زبردست اور اہم ٹپس ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے دیے, اور کوشش اب یہی ہونی چاہیے نگت کے ڈاکٹر کی جو تجاویز تھی ان کو سننے کے بعد ان پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری صحت اچھی رہ سکے.
جی بالکل سارا, آپ نے درست کہا, جو ڈاکٹر صاحبہ نے ٹپس دیے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں, اور میں خود جس طرح پہلے بتا رہی تھی کہ اپنے سکن کا خیال نہیں رکھتی, لیکن ان کے جو ٹپس انہوں نے بتائے ہیں وہ ضرور میں کوشش کروں گی کہ ان کے اوپر عمل کروں, اور ہمارے سامعین کو بھی چاہیے کیونکہ ہم اپنے سامعین کو مفت میں اتنے مشورے اور اتنی مفید معلومات دے رہے ہیں بغیر ڈاکٹر کے پیسے ان کے خرچ کرائے ہوئے, تو وہ ضرور اس بات پہ عمل درآمد کریں اور اپنے پیسے بھی بچائیں اور ہمارے پروگرام کے ذریعے وہ ہیلتھ کی ٹپس اور مشورے لیتے رہیں.
ہاں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی دوائی یا کسی قسم کی کہہ لیں لوشن وغیرہ خاص کسی معاملے کے لیے استعمال کرنا ہو تو پھر ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں کہ خاص آپ کی اسکن پہ کیا چیز سوٹ کرے گی, ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے مفت مشورے جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جائیں. لیکن جناب یہ تو تھوڑی تھی ہنستے ہنساتے بات آپ سے, زندگی کی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ہم سبھی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں, لیکن ہمارا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں جناب ہمارے پاؤں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس جو پچھلی رپورٹ آپ نے سنی اس میں ذکر کیا کہ گرمیوں میں پاؤں کے جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے مناسب جوتے پہننے بہت ضروری ہیں, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے چلنے پھرنے سے پاؤں پر جو بوجھ پڑتا ہے اس میں بھی کچھ کمی لائی جا سکے؟ اب آپ شاید سوچ رہے ہو کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انسان اپنا وزن کم کر لے تو پاؤں پر بوجھ بھی کم ہو جائے گا, لیکن جناب سائنسدان اتنے آسان سے جواب سے خوش تھوڑی ہو سکتے ہیں. انہوں نے تیار کیا ہے ایک ایسا آلہ جو چلنے پھرنے سے پٹھوں پر پڑنے والے بوجھ کو کچھ کم کر سکتا ہے. اس کی تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
کارنگی میلن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا نے مل کر ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لی ہے جسے عام جوتوں کے ساتھ پہن لیا جائے تو اس سے ٹانگوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے اور چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے. پیدل چلنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جسم کے فالتو حرارے صرف کیے جائیں, یعنی فالتو کیلوریز سے نجات ملے, مگر تھکن کے باعث لوگ زیادہ دیر تک پیدل نہیں چل سکتے. چنانچہ سائنسدانوں نے سوچا کہ اگر پیدل چلنا آسان ہو جائے تو ہو سکتا ہے لوگ دیر تک چل سکیں اور صحت پر اچھا اثر بھی پڑے. نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بایو میڈیکل انجینئر اسٹیون کالنز اور گریگ سوویکی نے انسان کے پیدل چلنے کا تجزیہ کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارے ٹخنے اور پنڈلی کے پٹھے مل کر ایسی حرکت پیدا کرتے ہیں جیسے کسی سپرنگ کو کلچ کے ساتھ چھوڑا جائے, اور وہ نہ صرف حرکت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انرجی بھی پیدا کرتا ہے. نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی کے گریگ سوویکی کہتے ہیں,
We found in basic science experiments that system, your calf and Achilles tendon works a lot like a catapult.
سائنس کے انتہائی بنیادی تجربات کے ذریعے ہمیں علم ہوا کہ پنڈلی اور گھٹنے سے ایڑی کو جوڑنے والا مضبوط اور طاقتور پٹھا مل کر ایک منجنیک کی طرح کام کرتے ہیں, اور اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. چنانچہ سوویکی اور ان کے ایک ساتھی اسٹیون کالنز نے کارنگی میلن یونیورسٹی میں دھات اور کاربن فائبر کی مدد سے ایک آلہ بنایا جو بالکل اسی طرح کام کرتا ہے اور انسان کی اپنی طاقت کا کم از کم 7% کم صرف ہوتا ہے. اسے ان پاورڈ ایکسو اسکیلٹن کا نام دیا گیا ہے. اسے پہن کر پیدل چلنے میں تھکن نہیں ہوتی اور دیر تک پیدل چلا جا سکتا ہے, اور جو لوگ چلنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں یا کسی معذوری کا شکار ہیں انہیں چلنے میں مدد ملتی ہے. سوویکی کہتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر اندر اس ڈیوائس کو پہننے کی عادت ہو جاتی ہے.
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there.
جب تک آپ پہن کر اسے اتارے نہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا, اور جب آپ اسے اتارتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پہنے ہوئے تھے جس نے آپ کو سہارا دے رکھا تھا. سوویکی کہتی ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ آلہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کسی سرجری کے بعد یا فالج کے حملے کے بعد روب صحت ہو رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو دن بھر زیادہ تر پیدل چلتے ہیں جیسے کہ پولیس والے یا ہسپتال کا عملہ وغیرہ, تو انہیں اس سے مدد مل سکتی ہے. فی الوقت اس اینکل ایکسو اسکیلٹن کو مارکیٹ میں لانے کا منصوبہ نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے اسے کمرشل بنیادوں پر تیار کر لیا جائے کیونکہ بعض مینوفیکچررز اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو جناب یہ تو تھی آپ کی صحت اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, لیکن صدا جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہونے والا ہے, اس لیے کہیں مت جائیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork پر.
وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان, اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کی صحت سے متعلق بات کی, اب کچھ دیگر موضوعات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اور اب بات ہوگی پختون ثقافت کے ایک اہم جز حجرے کے حوالے سے. پختون ثقافت میں حجرے کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور اب بھی پاکستان کے پختون معاشرے میں یہ موجود ہے. حجرے میں گاؤں کے بزرگ بڑے اکٹھے بیٹھ کر انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. حجرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف مرد بیٹھتے ہیں, عورتیں نہیں. تو سارا آپ کو اور ہمارے سامعین کو حجرے کے حوالے سے کچھ مزید معلومات دے رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے ناصر عالم.
حجرہ پختون ثقافت, تاریخ اور روایات میں ناقابل فراموش حیثیت رکھتا ہے. حجرہ اس مرکز کا نام ہے جو اپنی ذات میں مکمل ادارہ کہلاتا ہے, جو دنیاوی معاملات میں اتار چڑھاؤ, معاشرتی زندگی کے آداب, ثقافت اور اصولوں پر محیط مضبوط روایت سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. سوات کے بعض علاقوں میں اب بھی 100 سالہ پرانی حجرے موجود ہے جو قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, جہاں پر دن بھر کے تھکے ماندے لوگ رات کے وقت اکٹھے ہو کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے سمیت رباب کی دھن پر پشتو کی موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. سوات کی ان پرانے حجروں میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جس علاقے میں حجرہ نہ ہو وہاں پر ثقافت کے ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے.
حجرہ جو ہے یہ ہم پختونوں کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک حوالے سے یہ ہماری روایات کا امین ہے. یہاں پہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں, اور یہاں پہ میں نے زندگی کے جو اونچ نیچ ہے یہ میں نے یہاں پہ سیکھی ہے. پختون جو اقدار ہیں وہ مجھ میں یہیں سے پروان چڑھی ہیں, اور میں یہی کہوں گا کہ جس علاقے میں حجرہ نہ ہو وہاں کی ثقافت جو ہے, وہاں کے پختون روایات جو ہیں وہ مرتے ہیں.
حجرہ نہ ہونا تو پٹھان جو ہے نا پٹھان نہیں معلوم.
یہ برسوات, بنیر, شانگلا پار, یہ سب لوگوں کا ایک دوسرے سے وابستہ تھے.
یہاں پر پہلے تو ایک قبائلی زندگی تھی, لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنے ذریعے سے کرتے تھے.
شام کے وقت گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں ٹائم گزار دیتے ہیں اور باقی چھٹیوں میں ہوتے ہیں.
حجرے کو پٹھانوں کی روایت میں درسگاہ بھی کہا جاتا ہے, جہاں پر مقامی مسائل اور چھوٹے موٹے تنازعات کو جرگا کے ذریعے ختم کر کے بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیا جاتا ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹورک, سوات.
پختون ثقافت کے ایک حصے حجرے کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی. اب ہم دوبارہ سے چلیں گے سارا کے پاس, اور سارا ہمارے بچوں کے لیے کچھ انفارمیشن لے کے آ رہی ہیں. وہ انفارمیشن کیا ہے آپ سن کے ہی جانیں گے. جی سارا بتائیے.
جی بالکل نگت, اور بچوں کی ایکسائٹمنٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے شروع ہو چکی ہے, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا. یہ بتائیں بچپن میں آپ اپنی اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں کس طرح انجوائے کرتی تھیں؟
تو سارا میں سچ بتاؤں تو جو گرمیوں کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں گلگت بلتستان میں, وہاں پہ تو بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں موسم سرما کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے, اور ہمیں موسم سرما میں زیادہ چھٹیاں ملتی تھیں. لیکن جو گرمیوں میں مزہ ہوتا تھا تھوڑی چھٹیوں کا, وہ میں ہنزہ اپنی نانی کے پاس جا کے گزارتی تھی. آپ کو پتہ ہے ہنزہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اور خاص طور پر موسم گرما میں تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ اپنے کزنز کے ساتھ کھیلتے سارا ٹائم میں گزار دیتی تھی, اور کوئی ایکٹیویٹی میری نہیں ہوتی تھی.
بھائی آپ بہت ہی خوش قسمت تھیں, کیونکہ کہ ہنزہ ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ہم جو میدانی علاقوں والے تھے ان کو کبھی کچھ سالوں میں ہی موقع ملتا تھا وہاں جانے کا. اور بہت سی مائیں جو ہیں خاص طور پہ وہ جب بچوں کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو کچھ ہی ہفتے کے بعد یہ سوچنے لگتی ہیں کہ ان بچوں کو کیسے مصروف رکھا جائے. کچھ دن ہم نانی کے گھر رہ کے بھی واپس آ جاتے تھے, آج بھی بچے اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اپنے نانا دادا کے گھر جا کے وقت گزارتے ہیں, اور لوگ پہاڑی مقامات پر بھی جاتے ہیں چھٹیوں میں, لیکن وہ تو کچھ دن کی سیر ہوتی ہے, اور اس کے بعد بچوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے ان کی امیوں پر, اور امیاں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے کچھ کام کر سکیں گھر کے, اور بچے چاہتے ہیں کہ جی ان کو آج کل کے زمانے میں تو خاص طور پہ ہر وقت کسی نہ کسی انٹرٹیننگ چیز میں مصروف رکھا جائے تاکہ وہ بور بور نہ ہو. آج کل کے بچوں کا بڑا مسئلہ ہے جناب کہ وہ بور ہوتے ہیں. ہم کبھی نہیں بور ہوتے تھے, ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے تھے اپنے لیے. لیکن امریکہ میں ایسی ماؤں کی مدد کرتی ہیں لائبریریز جو بچوں کے لیے خاص پروگرام چلاتی ہیں. بچے اور بڑے ان پروگرامز میں کتنے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں وائس آف امریکہ کے اسد حسن.
گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں ان میں فلم دیکھنے جانا, سمر کیمپ, پارک جانا وغیرہ شامل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے, اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا. لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے, اور وہ ہے لائبریری. جی ہاں, لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتی بلکہ بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں. گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے. لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں. گوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے, اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں. ان کے الفاظ ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے. لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے. نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے, بہت میوزک ہوتا ہے, بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام. گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے, اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے. اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں. نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں, وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. ہمارے یہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے. ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں. ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں. لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے. وہ یہاں اپنے گیت لکھ سکتے ہیں, شطرنج کھیل سکتے ہیں, شطرنج سیکھ سکتے ہیں, اور ان کے لیے لیگوز بھی موجود ہیں. میری ٹامپکنز پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ سمر پروگرام کی تیاری ستمبر میں شروع کر دی جاتی ہے. لائبریری کے عملے اور والدین کا کہنا ہے کہ یہ سمر پروگرام نہ صرف بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں بلکہ بچوں کو گھر سے باہر سورج کی تپش سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی دلچسپ موضوع جس کا ہم سب کو انتظار ہے اس پر بات چیت ہوگی, یعنی ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پروگرام صدائے جہاں میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور اب ہم بات کریں گے ہماری اور آپ کی ماؤں کے بارے میں. اور ماں ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کو سنتے ہی دل جذبات سے بھر جاتا ہے, اور آج ہمارے شو میں لوگ اپنی ماؤں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سنوائیں گی نگت امان. جی نگت.
جی بالکل سارا, ہم یہ بھی سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں سارا, دنیا بھر میں اس عظیم ہستی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال مئی کے مہینے کی دوسری اتوار کو ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن لوگ اپنی ماؤں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر ہم لوگوں کے تاثرات جاننے سے پہلے میں سارا سے پوچھنا چاہوں گی. سارا آپ بتائیں آپ کا اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟
انتہائی اچھا ہے, مطلب میں شکر نہیں اللہ کا ادا کر سکتی اتنا جتنا مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ میری امی جو ہیں وہ بالکل کہہ لیں ایک طرح سے میری دوست ہیں, اور میرے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی, مجھے ان کو فوراً بتانی ہوتی ہے چاہے میں کچھ غلط کروں چاہے صحیح کروں. میں ان سے ڈانٹ کھا لیتی ہوں لیکن میں ان سے بات چھپا نہیں سکتی.
زبردست ہونا بھی ایسے چاہیے کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کے بہت قریب ہوتی ہیں اور ماؤں کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرنے میں انہیں ڈر بھی لگتا ہے لیکن وہ شیئر کر لیتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہمارا ساتھ دیں گی اور ہمیں کوئی اچھا مشورہ دیں گی. تو ماؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے عبید ملک نے مختلف لوگوں کے تاثرات جانے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں.
یوں تو میں دکھلاتا نہیں تیری پرواہ کرتا ہوں میں ماں, تجھے سب ہے پتا ہے نا ماں.
دنیا بھر میں مختلف دن منانے کا آغاز 20ویں صدی کے اواخر میں ہوا, لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں سے محبت کے لیے خصوصی دن کی روایت مختلف مذاہب اور ثقافتی رسوم و رواج میں صدیوں سے موجود ہے. آہستہ آہستہ یہ دن امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی مقبولیت اختیار کر گیا اور مدرس ڈے پر ماؤں کو تحفے تحائف اور سفید پھول دینے کا رجحان بڑھنا شروع ہوا. اس دن کا پیغام اور مقصد ہر جگہ یکساں ہے اور وہ ہے ماں کو بتانا کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے اور ہم اسے کتنا چاہتے ہیں. ماں اپنی تمام تر زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ اپنے بچے کے لیے وقف کر دیتی ہے. جب ہم نے مدرس ڈے کے حوالے سے چند بچوں سے بات کی تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار نہایت معصوم سے کچھ یوں کیا.
ماما آئی لو یو, مائی مدر ویری سویٹ, سوتی بھی ہیں ماما میرے لیے چیزیں لیتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, اسکول لے کے جاتی ہیں. آئی لو یو گوری, امی مجھے اٹھاتی ہیں اور کھانا بنا کر دیتی ہیں اور مجھے سلاتی بھی ہیں.
خود گیلے بستر پر سونے اور اپنی نیند کو قربان کرنے والی یہ ہستی اپنی ضروریات اور خواہشات کو اولاد کی خوشی کے لیے نظر انداز کر دیتی ہے. آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ان کی والدہ یا ماں کے بارے میں بات کر سکیں, تو انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا.
بندہ اس سے زیادہ کیا خیمت میں کی بات کتنی سا وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پر آپ بندہ ایسے بندے کو چھیڑے جس کی ماں نہ ہو. میں سمجھتی ہوں زندگی کے ہر موڑ پہ اگر کوئی خوشی کی خبر ہو تو بھی دل کرتا ہے کہ ماں ہوتی تو اس کو بتاتے, اور اگر کوئی دکھ کی خبر ہو تو بھی دل کرتا ہے کہ ماں ہوتی تو اس کے گندے سے سڑک کے روتے تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا. اپنی ماں تو واقعی انسان کو نہیں ملتی اس کے بعد, چاہے وہ جیسی بھی ہو دنیا کی نظر میں, اتنے لیے جو ہوتی ہے نا وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے.
ماں کی ایک رات اور ایک دن جو ہے وہی کافی ہے, ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے وہ سب کا سب.
میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن مدر نہیں ملتی.
ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اپنی ماں کو اتنا ہی زیادہ یاد کریں اور اس سے پیار کریں.
ماں کی محبت سے بڑی تکلیف ہار جاتی ہے. آئی لو یو ماں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی دے اور آپ کا شفیق اور محبت بھرا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رہے.
معروف شاعر انور مسعود ماں کے لیے اپنا پہلا کلام اور تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں.
10 سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں, اج بڑی دیر نہ آیا وہ بھی شیریا وہ تیرا پنڈ تے نال ہی سکول ہے تے جائے گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو اج دوویں ٹلیاں کچھ آ کے. منشی جی میری گل پہلا سن لو, اکر میں نے نیر جیا نیر اج پایا جے مائی نو ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے, اج اس بھڑکے نے حد پی مکائی ہے اونوں مار مار کے مدانی بن سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تے اتھوں پج بگیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے. مائیے دی منشی جی گھر سڈے آئی سی, منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ہی کام بھی تو کریاں جی ریا, روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے, اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے کہ او وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو. ایو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بی با دیریاں نہ لائیں بی با, او دیاں تے لوس دیاں ہون گیا اندراں بھوکا بانا جو سکولے ٹر گیا ہے, روٹی انہیں دیتی میں پجا لگایا جے اکرمے نے نیر جیا نیر اج پایا.
ماں کا رشتہ دنیا میں قدرت کی طرف سے ایک بے لوس और अनमोल तोहफा है, जिसकी कुर्बानियों और मोहब्बत का कर्जा औलाद कभी नहीं उतार सकती। और हकीकत तो ये है कि वो अपनी औलाद के लिए दी गई कुर्बानियों और उन पर लौटाई जाने वाली मोहब्बतों का सिला कभी मांगती ही नहीं। जाइए और वक्त जाया किए बगैर उस शख्सियत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, जिसके वजूद से आपने जन्म लिया और इस दुनिया में आए, और जिसकी मोहब्बत, शफकत, कुर्बानियों और तरबियत की वजह से आज आप इस मकाम पर खड़े हैं। माँ, तुझे सलाम, तेरा शुक्रिया हर उस चीज के लिए जो तूने मुझे दी।
माओं के आलमी दिन के हवाले से लोगों के तासुरात आपने जाने। सारा, इसमें जो सबसे मुझे एक मजे की बात लगी वो छोटे बच्चों का, जिस तरह उन्होंने मासूमाना अंदाज में अपनी माओ से मोहब्बत का इजहार किया, आई लव यू मामा, इतना क्यूट लग रहा था।
बहुत प्यारा।
और उसके अलावा जो एक बहुत ही मशहूर शायर है पाकिस्तान के, अनवर मसूद, उनका कलाम भी बहुत ज़बरदस्त था। अलबत्ता ये पंजाबी में था और हमारे बहुत से लिसनर्स को इस बात की समझ नहीं आई होगी कि उन्होंने क्या कहा या वो क्या कहना चाह रहे थे। तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे खुद पंजाबी नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी अपने सामीन को समझाने की, और ये भी मैंने किसी से पूछ के ये चीज़ें करवाई हैं।
देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। निगत गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद आके पंजाबी सीख रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लिसनर्स तक सही जो इस खूबसूरत शायरी का निचोड़ है वो पेश कर सके।
बिल्कुल, ये एक हकीकी वाकया है। जब अनवर मसूद साहब एक स्कूल में उस्ताद थे तो उनका एक शागिर्द स्कूल बहुत देर से आता था। अनवर मसूद साहब और उनके शागिर्द के दरमियान जो मुकालमा हुआ उस पर उन्होंने ये नज़म तहरीर की थी, जिसमें उनका कहना था कि उनका शागिर्द अपनी माँ से लड़कर स्कूल आ जाता है तो उसकी माँ उसके दोस्त के घर जाती है और उसके हाथ भी सूजे हुए होते हैं और चेहरे पर भी मार पीट के निशानात होते हैं, मगर वो अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होती है और उसके दोस्त को उसके लिए अपने बेटे के लिए खाना खाने के लिए देती है और कहती है कि मेरा बेटा मुझसे लड़कर निकला है और आज सुबह उसने खाना नहीं खाया, तो ये मेरा बेटे के लिए आप खाना लेके जाओ ताकि वो खाना खा सके और भूखा ना हो। तो ये बात है सारा, आप भी देखने की माँ से लड़के बेटा आया है लेकिन माँ अपने बेटे के लिए उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। बेटा बेशक जितना भी उनसे लड़े या बच्चे उनसे जितना भी लड़े, वो अपनी औलाद से मोहब्बत कम नहीं करती और वो मोहब्बत करती रहती हैं, बेशक उनको जिस तरह की भी सूरत हाल से सामना करना पड़े।
बिल्कुल, माँ का कह लें दूसरा नाम ही कुर्बानी है, दूसरा नाम ही सब्र है, तहम्मुल है, और ये माँ ही की हिम्मत है कि वो हमारी कह लें तमाम तर हरकतों से डील करती हैं और हमारी बदतमीजियों को भी माफ़ करती हैं और हमारे जो उल्टे सीधे फैसले हैं उनमें हमारा साथ भी देती हैं, हमारी मदद करती हैं हर हर मोड़ पे ज़िंदगी के। तो निगत, मैं ये चाहूँगी कि आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस खूबसूरत दिन के मौके पर आप अपनी अम्मी से अगर कुछ कहना चाहती हैं तो वो कहिए और हमारे सामीन के साथ भी शेयर कीजिए।
बिल्कुल, ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि एक मौका है अपनी मोहब्बत का इजहार का अपनी माँ से, और मैं अपनी माँ का तो पहले तो थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो शुक्रिया की तलबगार तो नहीं है लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी माँ का। तो मैं अपनी माँ को सलाम पेश करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी माँ को कोई मैसेज दें।
बिल्कुल, कह लें शुक्रिया तो ऐसा लफ्ज़ है जो उन फीलिंग्स का अहाता ही नहीं कर सकता जो हम अपने दिल में महसूस करते हैं। और कह लें कि एक अफसोसनाक छोटी सी बात यह है कि इंसान कभी भी अपने वालिदैन को वो मोहब्बत नहीं दे पाता जो वो अपनी औलाद को खुद देता है। तो हम भी उस कह लें कि उस मुश्किल मरहले से गुजरते हैं जब हमारे दिल में हमारे वालिदैन के लिए बहुत मोहब्बत होती है लेकिन बहरहाल हमारी और ज़िम्मेदारियाँ जगह ले लेती हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ मैं अपनी वालदा का बहुत कह लें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे जो बाहर पढ़ने के लिए भेजा, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है एक माँ के लिए कि अपने बच्चे को उसकी खुशी की खातिर अपने आप से अलग करें, और अपने दिल में वो मुझे बहुत याद करती हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही थी माँ ऐसा लफ्ज़ है जिसके बाद जज्बात इंसान के उसके काबू में नहीं रहते, तो मैं यहाँ पे सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी अम्मी का।
सारा हम आपकी इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि आप अपनी माँ से इतनी दूर हैं, लेकिन मैं भी अपनी माँ से बहुत दूर हूँ। आप भी हिम्मत करें और अपनी माँ के लिए दुआ करें, और हम अपनी माओं के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे और हम उनके साये तले रहें।
जी बिल्कुल निगाह, इसी खूबसूरत नोट के साथ हम आज के शो की आखिरी रिपोर्ट के जाने बढ़ेंगे। हम सब अपनी माओं से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, और माँ के हाथ का खाना जो है वो हमें हमेशा मिलता रहे। लेकिन सच बात यह है कि दुनिया भर में करोड़ों माएं अपने बच्चों के लिए खाना बनाते बनाते खुद अपनी सेहत खराब कर बैठती हैं, क्योंकि वो ऐसे चूल्हे इस्तेमाल करने पर मजबूर होती हैं जो उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। इन चूल्हों से पैदा होने वाले धुएं और दीगर मुजर सेहत गैसों से हमारी माओं को बचाने की एक कोशिश के बारे में आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट।
एक जमाना था जब खाना पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते थे, फिर इन चूल्हों की जगह तेल और गैस के स्टोव्स ने ले ली और अब बिजली के चूल्हे भी आम हैं। मगर इसके साथ साथ माहिरीन खबरदार करते हैं कि दुनिया भर में खाना पकाने के तरीके अरबों लोगों की सेहत को खतरे में डालते हैं। चुनांचे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन स्टोव्स की जानिब से करोड़ों डॉलर की मदद से आलमी सतह पर बेहतर चूल्हे बनाने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ कंपनियां नए नए डिजाइन लेकर आ रही हैं। अब मुहक्किकीन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये डिजाइन कितने बेहतर हैं। दुनिया के 3 अरब लोगों के लिए खाना स्टोव्स पर ही पकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है और धुआं हलाकत खेज होता है। हर साल घर में फजा आलूदा हो जाने से 40 लाख से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इंजीनियर जिम जेटर अमरीका में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से वाबस्ता है।
To put that in perspective, that's more deaths than HIV, AIDS.
अगर इस हकीकत के तनाजुर में देखा जाए तो मरने वालों की ये तादाद HIV, AIDS, मलेरिया और तपेदिक से मजमूई तौर पर हलाक होने वालों की तादाद से ज्यादा है। जिम जेटर साफ चूल्हे बनाने के लिए 1 अशरे से ज्यादा अरसे से मसरूफ अमल हैं। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में इनकी लेबोरेटरी दुनिया भर से आने वाले चूल्हों के नए डिजाइन की परख करती है। वो कहते हैं सन 2010 में उस वक्त की अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन स्टोव्स का इफ्तिताह करते हुए कहा था।
So when we started off to tackle this challenge, we believed number one, it was a health challenge and an environmental challenge.
जब हमने इस चैलेंज से निपटने का आगाज किया तो हम यकीन रखते थे कि पहली बात ये सेहत को दरपेश चैलेंज है, माहौलियात को दरपेश चैलेंज है, लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो ये इक्तिसादी लिहाज से भी एक बेहतर मौका है। जो कंपनियां बेहतर डिजाइन बनाती हैं जिनसे माहौलियात की आलूदगी में इजाफा नहीं होता, उन्हें ग्लोबल अलायंस से भी मदद मिलती है। इन तमाम स्टोव्स का मकसद तो खाना पकाना ही है, मगर रिवायती चूल्हों से ज्यादा सफाई से और ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन सारफीन इस बारे में कैसे जान सकते हैं? ये वो मौका है जब जेटर की लेबोरेटरी काम करती है। इस लेबोरेटरी में इन चूल्हों की पूरी तरह परख होती है और जाना जाता है कि ये चूल्हा जलाने से कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होंगे, कार्बन कितना बनेगा या कितनी कालक पैदा होगी। वो ये भी देखते हैं कि इस चूल्हे पर पानी उबालने में कितना वक्त लगता है, कितना ईंधन सर्फ होता है। सच बात तो यह है कि इस बात पर कोई पाबंदी नहीं कि आप खाना पकाने के लिए कैसा चूल्हा इस्तेमाल करते हैं और इस पर क्या पकाते हैं, मगर इतना जरूर है कि ईंधन हर कोई बचाना चाहता है और ये भी कि खाना कोई भी हो सेहत को खराब ना करे। चुनांचे स्टोव खरीदिए तो देखभाल कर लीजिएगा। मुदस्सिरा मंजर, Voice of America, Washington.
और इस आखिरी रिपोर्ट के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप अपनी माँ को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो भी जरूर दीजिए। अगर खत लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है पाकिस्तान में प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमें ईमेल या फेसबुक पर कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये आपको सारा बताएंगी।
जी बिल्कुल, हमें ईमेल करने के लिए पता है sejradio@voanews.com, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आइए facebook.com/sejradio के पेज पर और हमें बताइए कि आप इस प्रोग्राम को कैसा पा रहे हैं और मुस्तकबिल में इसमें क्या सुनना चाहते हैं।
इसी के साथ ही रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से निगहत अमान को इजाजत दीजिए। अपना और अपनी माँ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
और वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से अपनी मेजबान सारा जमान को भी दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جن۔